بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 جون 2002، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سود کے ضمن میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور دیگر ملکی حالات کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا، خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة یوسف علیہ الصلاة والسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين۔ حضرات، سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 110 جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، یعنی اس کے ترجمے اور تفسیر کے ضمن میں کچھ اشکالات ہیں، اس لیے کہ انبیاء و رسل کا جو مقام بلند ہے اس کے اعتبار سے محتاط ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے۔ مراد لی گئی کہ مایوس ہو گئے اپنی قوم کے ایمان لانے سے، مایوس ہو گئے اللہ کی رحمت سے، مایوسی نہیں، اللہ کی قدرت سے مایوسی نہیں، اللہ کے وعدوں سے مایوسی نہیں، بلکہ مایوسی اس سے کہ اب میری یہ قوم جس کی طرف مجھے بھیجا گیا تھا ایمان نہیں لائے گی۔ وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ انہیں جو دھمکیاں دی گئی تھی وہ سب ڈھکوسلے تھے، جھوٹ موٹ تھے، کہ عذاب آئے گا، تباہی آئے گی اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب استحصال آ جائے گا، یہ سب یوں ہی خالی ڈھونس تھی، جھوٹے وعدے تھے۔ جاءہم نصرنا، تو اس پر پھر اللہ تعالی کی مدد رسولوں کے شامل حال ہو گئی، رسولوں کے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ فنجی من نشاء، تو نجات دے دی گئی ان کو جن کو ہم نے چاہا، یعنی اللہ کے رسول اور ان کے اہل ایمان ساتھی۔ وَلَا يُرَدُّ بَعْثُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، باقی ہمارا جو عذاب ہے، سزا ہے، وہ مجرموں کی قوم سے پھیرا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ تو لازماً ان پر آ کر رہے گا۔ یہ جو ترجمہ ہے، یہ انبیاء اور رسل کا جو مقام رفیع ہے، اعلیٰ اور بلند مقام ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ لیکن اس میں عربی قواعد میں جسے کہا جاتا ہے انتشار ضمائر، ضمیریں منتشر ہو رہی ہیں، قاعدے کی روح سے اس میں کچھ رکھنے واقع ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، یہاں مایوسی کے فاعل جو ہے رسول ہیں۔ وظنوا انہ قد کذبوا، اور گمان کیا کس نے؟ کفار نے۔ اب یہاں پر ضمیر جو ہے پہلے رسولوں کے لیے آئی، اب یہ ضمیر آ رہی ہے کفار کے لیے، حالانکہ اس کے لیے عبارت میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جا ہم نصرنا، پھر ضمیر آ گئی رسولوں کے لیے کہ رسولوں کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. تو یہ انتشار ضمائر جو اس میں واقع ہو جاتا ہے، اگر وہ ترجمہ کیا جائے کہ جو انبیاء اور رسول کے مقام بلند سے مناسبت رکھنے والا ہے، تو اس میں یہ خرابی واقع ہوتی ہے. اگر ضمائر کا مرجع اور منبع ایک ہی مانا جائے، جو کہ عربی قواعد کا تقاضا ہے، تو ترجمہ کچھ ایسا بنتا ہے جس کو میں اپنی زبان سے نکالتے ہوئے بھی ذرا ہچکچاتا ہوں. یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے شاید وہ جھوٹے تھے، یعنی رسولوں نے گمان کیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ہماری نصرت آئے گی، وہ تو نہیں آئی. حالات انتہائی مایوس کن ہو چکے ہیں، اللہ کی نصرت نہیں آئی. یہاں گویا کہ ایک ہی ضمیر جو ہے رسولوں ہی کی طرف جا رہی ہے. جب رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جو وعدہ تھا وہ صحیح نہیں نکلا، جھوٹا نکلا، جاہم نصرنا، تو ہماری مدد رسولوں کے پاس آ پہنچی. یعنی ایک انتہائی صورت تک پہنچانے کے بعد پھر اللہ کی مدد آتی ہے. امتحان اور آزمائش کی انتہائی کیفیت کو پہنچانے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جب صورت حال یہ ہو جاتی ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، کہ جب رسولوں کے ساتھی جو تھے وہ ہلا مارے گئے، جھنجوڑے گئے، سخت تکالیف، سخت ابتلائیں، سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، اور وقت کے رسول اور ان کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب انہیں کہا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے. گویا کہ امتحان جب اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے، اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اس میں جب ثابت قدمی دکھاتے ہیں اہل ایمان، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ جو ترجمہ ہے اس کے ضمن میں جو وضاحتیں کی ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ میرا اپنا گمان بھی یہی ہے کہ ترجمہ دوسرا جو میں نے کیا یہی صحیح ہے، لیکن محض میں اپنی سند پر یہ ترجمہ بیان نہیں کر سکتا تھا اگر مجھے تائید نہ ملتی ایک عظیم شخصیت کی طرف سے، پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام اور آخری شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حواشی کی تکمیل کی ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ، اور حواشی پانچ پارے کے انہوں نے خود لکھے، باقی جو ہیں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھے. انہوں نے وضاحت کی نمبر ایک یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے، ایمان کے منافی ہے. حالات سے مایوس ہونا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب کوئی صورت کامیابی کی نظر نہیں آ رہی، ورنہ عام طور پر تو یہی ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتے. تو مایوسی دو طرح کی ہو گئی، ایک مایوسی اللہ کی رحمت یا قدرت سے مایوسی، یہ تو کفر ہوگا. لا تیاسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے، البتہ حالات کی سنگینی جو ہے اس سے مایوس ہو جانا کہ اب کوئی خیر کا امکان نظر نہیں آ رہا. نمبر دو یہ کہ وسوسے کی حد تک یہ خیال آ جانا کہ شاید وہ وعدہ جو ہم سے کیا گیا تھا شاید وہ صحیح نہیں تھا، یا شاید ہم نے صحیح نہیں سمجھا، یہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے. وسوسہ چونکہ ایسی شے جس پر گرفت نہیں ہے، وسوسہ جو ہے وہ تو انسان کے دل میں یا دماغ میں شیطان کو آزادی حاصل ہے وہ ڈال سکتا ہے. چنانچہ صحیح احادیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ حضور ہم اپنے دلوں میں ایسی ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے کی نسبت ہمیں یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے. یعنی کفریہ وسوسے ہمارے دلوں میں آتے تھے. تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تمہارے اندر اتنی شدت سے نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے کہ اس خیال کو زبان پر لانے سے تو بہتر ہے کہ ہمیں آگ میں جلا دیا جائے. عرض کیا جی ہاں. فرمایا فذاک عین الایمان, یہی تو ایمان ہے. پھر یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا لیکن اندر سے ایمان نے ریئیکٹ کیا, تو یہ ایمان کے وجود کی علامت ہے. اس پر مایوس ہونے کی بات نہیں ہے, اس پر گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ تو ثبوت ہے کہ ایمان موجود ہے. اگر ایمان موجود نہ ہوتا تو وسوسہ اندر پھلتا پھولتا اور وہ انڈے بچے دیتا اور اس کے نمعلوم کیا کیا نتائج نکلتے. یہ اندر سے ایمان نے ریئیکٹ کیا ہے, اس کے خلاف جو ہے رد عمل ظاہر کیا ہے, تو یہ ثبوت ہے کہ ایمان ہے. آج میں نے یہ آیت کیوں تلاوت کی ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے بھی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے امکانات اور توقعات کے بارے میں امید اور نا امیدی کے اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں. کبھی حالات کے پیش نظر نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, جس پر میں نے کئی مرتبہ وہ آپ کو شعر سنایا ہے غالب کا کہ میری کیفیت پھر وہ ہوتی ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی, کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. اللہ کے وعدوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے اضطراب کی دل میں پیدا ہوتی ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اچھے حالات کی توقع ہے تو خیر کی بات ہے. اب تو سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ مینڈیٹ پانے والا وزیر اعظم میرے پاس آ کر کہہ گیا کہ ہم یہ کام کریں گے, تو امید پیدا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. اکیلا نہیں, اپنے باپ سمیت, اپنے دو بھائیوں سمیت چاروں آئے اور وعدے کیے. تو اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ امید کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو مایوسی, امید و بیم, مایوسی اور امید کی کیفیت جو ہے اس کا اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنی مایوسی ان دنوں میں مجھے ہوئی ہے پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی توقع جس طرح مجروح ان دنوں میں ہوئی ہے, جس انتہائی مایوسی کی کیفیت سے ان دنوں میں دوچار ہوں, یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. میں اس کیفیت سے کبھی بھی دوچار نہیں ہوا. 15-20 سال کی محنت ہے جو میک جنبش قلم زیرو کر دی گئی. زیرو نہیں, مائنس کر دی گئی. یہ میں آپ کو 1982-81 کی بات بتا رہا ہوں. میں جب ضیاء الحق صاحب کے شورا کا رکن بنا تو جسٹس تنزیل الرحمان صاحب, وہ اس وقت کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین تھے, میری اس وقت کچھ حیثیت بن گئی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ ضیاء صاحب کی بہت گڈ بکس میں ہے یہ شخص. میری کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی, دینی حیثیت نہیں تھی, لیکن مجھے مجلس شورا کا رکن بنایا. خیر, تو انہیں بھی کچھ توقع ہوئی تو انہوں نے آ کر مجھ سے شکایت کی, شکوا کیا کہ ہم نے اکانومی کو اسلامائز کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہے, دن رات مشقت کی ہے, کہ کس طرح اس اقتصادی نظام سے سود کو نکالا جا سکتا ہے, اور ہم نے اس کی رپورٹ مرتب کی ہے, وہ پیش کی ہے. لیکن حکومت اس پر عمل تو کیا کرے گی, اسے شاید بھی نہیں ہونے دے رہی, اسے راز کی حیثیت سے بند رکھا ہوا ہے, لوگوں کو پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ کیا زیادتی ہے, کیا دھاندلی ہے؟ تو آپ کچھ کہیں ضیاء صاحب سے. میں نے کہا, اور میں نے ذرا تلخ انداز میں کہا, کہ آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے. پیسہ کسی کے باپ کے گھر سے نہیں آتا, گورنمنٹ ایکسچیکر سے آتا ہے, اس ملک کے جو ریونیوز ہیں ان سے آتا ہے. انہوں نے جو محنت کی ہے وہ قوم کی ملکیت ہے. آپ نے اسے ٹھپ کر کے رکھ دیا. آپ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے مجھے اس سے بحث نہیں, آپ اسے عام تو ہونے دیجئے, پبلک میں آئے تو صحیح, ڈبیٹ تو ہو اس پر کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, ورکیبل ہے نہیں ہے, کچھ بات تو ہو. بہر اللہ کا شکر ہے میری بات میں اللہ نے تاثیر ڈال دی اور اسے شائع کرنے کی اجازت مل گئی. یہ اس وقت سے بات شروع ہوئی گی. اس کے بعد فیڈرل شریعت کوڈ بنائی, اس کے اوپر ہتھکڑیاں جو پہنائی, 10 سال تک پونی ضیاء الحق صاحب نے یہ ہتھکڑی پہنا دی کہ مالی معاملات پر فیڈرل شریعت کوڈ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. اس کے اگرچہ جج جو تھے چیف جسٹس وہی تنزیل الرحمان تھے, لیکن ان کا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہتھکڑی پڑی ہوئی, بات نہیں کر سکتے. 10 سال گزر گئے تو ہتھکڑی کھل گئی, جیسے ٹائم بمب جو ہے وہ ایک وقت کے اوپر خود بخود پھٹ جاتا ہے, ہتھکڑی خود کھل گئی. تب انہوں نے سماعت کی اور بہت وقت لگا, دونوں طرف کے دلائل بڑی تفصیل سے دیے گئے. وہ لوگ بھی آئے, یہ جو اقتیاد الحسن گیلانی, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر وکیل کی حیثیت سے. ایس ایم ظفر لاہور کے ٹاپ کے وکیل, خالد اسحاق کراچی کے ٹاپ کے وکیل, انہوں نے جا کے اسی قسم کے دلائل دیے تھے جس قسم کے دلائل پر آج جو ہے شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ سود بینک کا جو ہے وہ ربا نہیں. عدالت نے ایک ایک چیز کو ریبٹ کیا ہے, ایک ایک شہر کی دلائل کو جو ہے رد کیا اور ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا 1997 کے اندر. ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, وہی جو بعد میں میرے پاس آئے 2 دفعہ, لیکن یہ بات اس سے پہلے کی ہے, ان کا پہلا دور تھا جو حکومت کا. پہلے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے خلاف ہم اپیل نہیں کریں گے, پھر اپیل دائر کر دیں. 7-8 سال وہ کولڈ سٹوریج کے اندر معاملہ پڑ گئے. اس کے بعد بمشکل سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے اس کی تشکیل ہوئی, اس نے سماعت کی. اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس میں ایک بڑے مستند اور پختہ عالم دین مولانا تقی عثمانی موجود تھے, لہذا اس کورٹ نے پھر طے کر دیا کہ فیصلہ درست. اس کے خلاف حکومت نے چپکے سے ریویو پٹیشن درج کرا دی. ہم سمجھتے تھے کہ وہ ٹائم بار ہے, لیکن ابھی مجھے بعد ہی بتایا گیا ہے کہ نہیں, خاموشی سے وہ ٹائم کے اندر ہی اندر 40 دن کے اندر اندر پٹیشن دائر کر دی تھی, پتہ نہیں ہونے دیا کسی کو. بہرحال اس کا جو نتیجہ نکلا ہے کہ اب جو اس کا جو نئے سے نئے نکات وہاں اٹھائے گئے ہیں, اس سے زیادہ سے زیادہ مجھے اندیشہ یہ تھا. ایک دن میں بھی گیا تھا, میں نے بھی وہ کیفیت دیکھی ہے, میں بھی حاضر تھا وہاں, لیکن ضبط سکون کرنا وہاں لازمی تھا, بول نہیں سکتے تھے وہاں, اس لیے کہ جو عام آڈینس تھی ان میں سے ایک دو حضرات نے پہلے کچھ بولنے کی کوشش کی تو انہیں بڑی سخت ڈانٹ پلا دی گئی تھی عدالت کی طرف سے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر بولنے کی گنجائش نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو دلائل دیے گئے, جو نئے نکات اٹھائے گئے, میرا گمان یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ ہیئرنگ لمبی ہو جائے گی, عدالت اب یہ کہے گی کہ جو نئے نکات اب اٹھائے گئے ہیں اس پر جو وکلاء ہیں کہ جو امتناع سود کے فیصلے کی تائید کے لیے آئے ہیں, انہیں وقت دیا جائے گا کہ اب آپ ان نئے دلائل کے خلاف تیاری کر کے آئیے. تیاری ایک رات میں تو نہیں ہو جاتی. پھر یہ کہ جیسے پہلی مرتبہ دونوں مواقع پر جب فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اس کی سماعت ہو رہی تھی اور پھر جب سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ میں سماعت ہوئی, عام علماء کو آزادی دی گئی, دعوت دی گئی, خود بلایا گیا, آئیے آپ بھی اس کے اندر اپنی رائے پیش کیجیے. اس موقع پر بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو ابھی ملتوی کرتے ہیں, جو علماء میں سے آنا چاہیں, جو دینی طریقے دلائل دیے ہیں بزوم خیش ریاض الحسن گیلانی صاحب نے, ان کا توڑ جو علماء کے پاس ہے وہ آئیں اور بیان کریں. کچھ نہیں کیا. بیعت جنبش قلم, نہ صرف اپیل جو ہے وہ ختم, اصل فیصلہ ختم, اور واقعہ یہ ہے کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں اسکوئر ون میں بات پہنچ جائے، اسکوئر ون میں بھی نہیں گئی ہے تو اب گئی مائنس میں گئی. میں کئی جمعوں سے یہاں پر ایک لفظ ریورس گیئر کا استعمال کر رہا تھا. ہماری حکومت نے، موجودہ حکومت نے طالبان کے معاملے میں ریورس گیئر لگایا، پھر جہاد کشمیر پر ریورس گیئر لگایا، لیکن یہ تیسرا ریورس گیئر جو لگا ہے یہ انتہائی مایوس کن، انتہائی مایوس کن، انتہائی مایوس کن. اتنے عرصے کی محنت، اتنے عرصے کی جو ہے بھاگ دوڑ ختم ہو کر رہ گئی. اور جو میں کئی جمعوں میں بیان کر چکا ہوں، بلعام بن باورہ کہ ایک شخص تھا، الذی آتیناہ آیاتنا، صاحب کرامات بزرگ تھا، لیکن ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر سارا زہد، تقویٰ، تدین، کرامتیں اور اونچے مقامات اور سب گئی. فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض. ہم چاہتے تو اسے اور بلند مقام عطا کرتے، لیکن وہ بدبخت تو زمین میں دھستا چلا گیا. آج ہمارا حال یہ ہے. میری مایوسی کی اور شدت اور میری بددلی کا عالم تو یہ ہے کہ یہ سنتے ہی کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ میرے زبان سے نکلے. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ کچھ لکھوں، بیان لکھوں، سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھوں. شدت جذبات، میں نے یہ شعر لکھا غالب کا، حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. بہرحال اس معاملے میں دعائیں میرے دل سے نکلی. عزیز عاقف سعید نے جو اداریہ لکھا ہے تازہ، جو آج یہاں پر ندائے خلافت آیا ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور کس کس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے؟ عوام کے لیے بھی ہے. عوام جو ہے یعنی یہ کہ ذمہ داری سے بری ہے، نہ سود کھانا چھوڑتے ہیں نہ سودی لین دین چھوڑتے ہیں. مذہبی جماعتوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. مدارس کے رجسٹریشن کے خلاف ایجیٹیشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں سود کے مسئلے پر، حالانکہ جب پہلے بیان آیا تھا ایڈوکیٹ جنرل کا، وہ بیان میرا اشتہار آج بھی تازہ اس ندائے خلافت میں شائع کر دیا گیا. ایڈوکیٹ جنرل کا بیان آ چکا تھا جس سے اندازہ ہو گیا تھا حکومت کیا سازش کر رہی ہے، کہ ریویو پٹیشن جو ہے اب اس کی سماعت ہم کروائیں گے، وہ جو کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی تھی، جو اصل فیصلے کے 40 دن کے اندر اندر دائر تو ہو گئی تھی کولڈ سٹوریج میں، اب اس کو نکالیں گے. اور اب ہم ایسے علماء سے استفادہ کریں گے ان کی رائے سے کہ جو بینک کے سود کو ربا نہیں سمجھتے، یعنی ان کو جج لا کے بنا کر بٹھائیں گے. اور یہ کہ عالم اسلام میں جائے، عالم اسلام میں تو ہر جگہ سود ہے، یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات تو نہیں. میں نے اس وقت اشتہار شائع کیا تھا دینی قیادت کو نوٹس لینا چاہیے اگر اس وقت حد عدم سامنے آتا، متحدہ مجلس عمل جو ہے کوئی وارننگ ایشو کرتی، دینی جماعتوں کی طرف سے کوئی اتحاد سامنے آتا تو شاید حکومت سوچتی. اس لیے کہ حکومت کی سازش تو اتنی ہی صاف اور شفاف تھی جتنی صاف اور شفاف کے ریفرنڈم ہوا ہے. سازش صاف نظر آ رہی تھی، عین وقت پر ایک جج کو ہٹا دینا دو نئے کائے کے لیے. معلوم تھا کہ جسٹس تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ ذرا لوہے کا چنا ہے، آسانی سے چبائے نہیں جائیں گے. وہ جو ان کا مقام ہے دیانتاً ان کی جو رائے اس پر اڑے رہیں گے، اور وہ اڑے رہے تھے ایک سال پہلے جب یہ ایک سال کی مہلت دی گئی تھی، اس وقت بھی وہ اڑے رہے تھے. بڑی مشکل سے اس کو منوایا تھا کہ اچھا ایک سال کی مہلت دے دیجیے، لہذا ان کو ہٹا کر ایسے لوگوں کو لائے ہیں. تب میں کیا عرض کروں کہ میرے جو اصل جذبات ہیں اس موضوع پر وہ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور شدت جذبات میں بیان نہیں کر سکتا، میں بیان بھی لکھ نہیں سکا. میری طرف سے بیان بھی ایک عزیز عاقف سعید نے لکھا تھا جو اخبارات میں دیا ہے، اردو کے اخبارات میں تو چھاپا بھی نہیں، نیوز میں چھپا ہے. بہرحال میرے جذبات وہ ہیں کہ جو آج ندائے خلافت کے ادارے میں آئے ہیں، اور میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ میرے جذبات کو اگر سمجھنا ہے، اس کا اندازہ کرنا ہے، تو اس ادارے کا مطالعہ کیجیے۔ لیکن میں نے اس موقع پر بھی امید کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کے لیے ایک پناہ گاہ تلاش کی ہے۔ دیکھیے، سیرت النبی علیہ صاحب صلات و سلام، اس کا ایک عجیب ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سن 1090، ذرا ذہن میں رکھیے، 90 ہجری نہیں، ہجری سن تو شروع ہوگا ہجرت سے، اس سے پہلے 13 برس ہے کہ جو حضور دعوت دیتے رہے مکے میں، ان کو ہم گنتے ہیں سن 90، 1, 2, 3, 11, 12, 13۔ سن 1090 کو حضور نے قرار دیا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم اور صدمے اور اندوہ اس کا سال ہے، یعنی حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے حالات سے، حالات کا دباؤ۔ ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں باہر سے شدید کوفت کا سامنا کر کے حضور گھر میں آتے تھے تو دل جوئی کرنے والی، زخمی دل پر مرہم رکھنے والی ایک وفا شعار، رفیقہ حیات تھی وہ بھی گئی۔ اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خاندانی اعتبار سے ایک سہارا، یہ بنو ہاشم کا سہارا، پروٹیکشن، قبائلی زندگی میں یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ حضور کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے قریش، کیوں کہ بنو ہاشم پیچھے ہیں، ابو طالب کھڑے ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب گویا کہ قریش کو حضور کے خلاف اقدام کرنے سے روکنے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ مکے سے مایوس ہو کر کے اب یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، آپ طائف گئے، طائف میں 2-3 دن میں جو کچھ حضور پر بیتی ہے وہ ذاتی طور پر حضور پر مکے میں 10 سال میں بھی نہیں بیتی۔ ایسے ایسے جملے جو ہیں تینوں بڑے بڑے سرداروں نے کہے ہیں کہ جو کلیجے کو چیر جانے والے۔ اچھا تو تمہارے سوا اللہ کو کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے والا، جاؤ۔ یہ جملے سنے، اچھا جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیے یہاں سے فوراً، ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اور میں آپ کی توہین کر بیٹھوں تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے کو منہ نہیں لگانا چاہتا، جائیے۔ یہ جملے سنے ہیں محمد رسول اللہ، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کی، وہ جو آوارہ ہوتے ہیں لڑکے گلیوں کے، سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کو اشارہ دے دیا، ذرا یہ نبوت کے مدعی جو ہے ذرا ان کی خبر لو۔ اب وہ پتھراؤ شروع ہوا، ساتھ صرف ایک آدمی ہے، زید ابن حارثہ، وہ سامنے سے ڈھال بن کر آتے ہیں تو پیچھے سے پتھر آتا ہے، وہ پیچھے آتے ہیں بچاؤ کے لیے کہ میرے جسم پر آئے پتھر، حضور کے جسمے تر پر نہ آئے، تو سامنے سے آتا ہے۔ ایک آدمی تو ایک ہی طرف سے ڈھال بن سکتا ہے، تین جانب سے تو ڈھال نہیں بن سکتا۔ یہ کیفیت تھی، اب وقت نہیں ہے میرے پاس، جب وہ جو ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، جب چیخ نکلتی ہے وقت کے رسول کی زبان سے اور ساتھیوں سے، وہ کیفیت ہوئی ہے وہاں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کر رہا ہوں، کہاں جاؤں، کس سے بولوں، کس سے فریاد کروں، اپنے وسائل اور قوت کی کمی اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی فریاد کروں تو کس سے، الا من تکلنی، کس کے حوالے مجھے کر دیا، الا بعیدی تجہمنی او الا عدو مندکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے۔ دیکھ رہے ہیں یہ چیخ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اس چیخ کے ساتھ بھی پھر وہ کیفیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہی ہے کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، کوئی پرواہ نہیں. پھر اور بھی جو آیا ہے، یہ کیفیت ہے. اس کے بعد جب واپس آئے ہیں مکے، تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے کہ اندر اب تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی مکے میں داخل ہوں فوراً جو ہے کوئی حملہ کر دے. ایک آدمی کو پیغام بھیجا، تم اپنی امان میں مجھے لے لو تو میں آ جاؤں. اس نے معذرت کر لی، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں سب قریش کے مقابلے میں آپ کو امان نہیں دے سکتا. دوسرے سے صدا کی، اس نے بھی معذرت کر لی. تیسرے نے بات مان لی، متم منادی نے، اچھا ٹھیک ہے آ جائیے آپ مکے میں، آپ میری امان میں. فرمایا پھر بھیجا حضرت زید ابن حارثہ کو، جاؤ جا کر کہو یوں نہیں، آؤ اور مجھے لے کر جاؤ ساتھ. کیا پتا اندر داخل ہوتے کیوں حملہ کرے، اور کہے گا بعد میں کہ مجھے کیا پتا تھا کہ متم بن ادی نے امان دے دی ہے، تو کیا الزامات کرتا اس پر. اس پر وہ باہر آیا ہے چھ اپنے بیٹوں کو، چھ بیٹے تھے اس کے جوان، ہتھیار لگا کے باہر آیا ہے مکے سے جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ لے کر گیا ہے مکے میں، کہتا ہوا محمد میری امان میں. بتائیے اس سے زیادہ مایوس کن صورتحال کوئی ہو سکتی ہے؟ جو کیفیت آج میری ہے، لیکن اسی سال کھڑکی کھل گئی، اسی سال حج کے موقع پر مدینے کے چھ اشخاص ایمان لے آئے، اگلے سال بارہ آ گئے. اپنے دو ساتھی بھیج دیے، جاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ مدینے والوں کو. اگلے سال 75 آ گئے، بیعت ہو گئی، بیعت عقبہ ثانیہ. مدینہ جو ہے جو یثرب کہلاتا تھا وہ مدینہ تو نبی بن گیا، دار الہجرت بن گیا. تو کچھ پتہ نہیں کہ اس مایوسی میں اللہ تعالی کی قدرت و رحمت سے کون سی کھڑکی کھل جائے. لہذا مایوس نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیاسوا من رحمت اللہ. وقتی طور پر تاثر ہوتا ہے، اب میں کمزور آدمی ہوں، مجھ پر تاثر زیادہ شدید ہوتا ہے، ایک ڈپریشن کسی کیفیت ہو جاتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، لیکن نظر یہ آتا ہے ریورس گیئر اتنا شدید لگ گیا ہے. طالبان کے معاملے میں ریورس گیئر، جہاد کشمیر سے ریورس گیئر، سود کے معاملے میں ریورس گیئر. اب اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے جو ایٹمی اثاثہ جات ہیں ان پر کوئی ریورس گیئر نہ لگ جائے، اور ہوتے ہوتے یہ ریورس گیئر ہو سکتا ہے پاکستان کا خاتمہ. کیوں انہونی بات نہیں ہے، یہ انہونی بات نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 20ویں صدی 21ویں کے شروع میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، عظیم سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، پورا شمالی افریقہ اس کے تابع، پورا مغربی ایشیا اس کے تابع، پورا مشرقی یورپ اس کے تابع، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی مملکت، اور یوں ختم ہوئی. پہلی جنگ عظیم میں ختم، اور اس صدی پچھلی صدی کے اواخر میں آ کر یو ایس ایس آر ایسے ختم جیسے برف پگھل جاتی ہے. یو ایس ایس آر جو 50 برس تک امریکہ کا مقابلہ کرتا رہا، اور جو خلا کی تسخیر میں امریکہ سے آگے نکل گیا تھا، اس کے ایسٹرونوٹس پہلے گئے تھے خلا کے اندر، بعد میں گیا امریکہ، اور خوف تھا امریکہ کے اوپر طاری، اور وہ ایسے ختم ہوئی نمک جیسے پانی میں گھل جاتا. تو پاکستان تو نہ سلطنت عثمانیہ جتنا بڑا ہے، اور نہ یو ایس ایس آر جتنا بڑا ہے، اور دنیا میں اس کے بارے میں پیشن گوئیاں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں. 2006 میں پاکستان کی بلکنائزیشن ہو جائے گی، ایک پوری کتاب امریکہ میں لکھی جا چکی. 2020 میں پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کا نام و نشان نہیں رہے گا، نہ پاکستان کے نام سے کوئی ملک رہے گا دنیا میں، اور نہ افغانستان کے نام سے. یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے تھنک ٹینک کا قول ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ان تمام باتوں کو غلط ثابت کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے. بہرحال سیرت النبی میں سن 10 نبوی میں جو صورتحال تھی، اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی مایوسی کا علاج کر سکتے ہیں. کوئی امید کی کرن دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہی کوئی کرن، لیکن پتہ نہیں کہاں سے، کدھر سے، کس جانب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھل جائے. البتہ ایک بہت اہم سبق ہے جو یہاں پہ ہمیں سیکھنا ہے. میرا موقف ہمیشہ سے یہ ہے کہ اسلامی نظام قائم اگر ہوگا تو منہج انقلاب نبوی سے ہوگا. اسی پر میں نے مفصل کتاب لکھی. لیکن یہ کہ گاہے گاہے کچھ خیال ہوتا تھا کہ شاید سہل طریقے سے بھی کام ہو جائے. منہج انقلاب نبوی کی روح سے تو جانے لینی پڑیں گی، اس کے بغیر نہیں آ سکتا. اگر 259 صحابہ کرام نے جانے دی ہیں تو ہمارے تو 2,59,000 بھی دے دیں تو یہ بھی کوئی زیادہ نہیں، اس کے بغیر تو نہیں آئے گا. شاید اللہ تعالیٰ کسی، جسے حمید گل صاحب نے کہا سافٹ ریولوشن، کسی نرم طریقے سے انقلاب آ جائے. شاید یہ مسلم لیگ کو اتنا بڑا مینڈیٹ مل گیا ہے، شاید نواز شریف کے ہاتھوں کچھ ہو جائے. شاید ضیاء الحق جب آئے تھے اسلام 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 کرتے، شاید اس کے ذریعے سے کچھ ہو جائے. لیکن اب اس کے بعد یہ یقین پختہ ہو جانا چاہیے، بالکل پختہ ہو جانا چاہیے کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر صرف اس طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. چنانچہ میں کئی جمعوں سے جو ملتوی کرتا آ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے ملتوی نہیں ہوگا، اب اسی پر گفتگو شروع ہوگی اگلے جمعے سے کہ وہ منہج انقلاب نبوی کیا ہے. چند باتیں اور بھی ہیں کہ اس وقت کے ملکی مسائل کے حوالے سے ہیں. دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ، اور اس پر علماء کرام کی طرف سے اور دینی مدارس کے مہتمم حضرات کی طرف سے ایجیٹیشن اور ریزسٹنس کا پروگرام بن رہا ہے. اس کے ضمن میں میرا موقف جان لیجئے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو فرقہ جو ہے خوارج کا نکلا تھا انہی کی فوج سے. وہ جو کچھ کہہ رہے تھے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، تو یہ علی نے حکم کیسے مان لیا کسی کو، تو کافر ہو گیا علی، واجب القتل ہو گیا علی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آپ کو معلوم ہے ابن ملجم انہی میں سے ایک تھا جس نے کہ حضرت علی کو شہید کر دیا. تو خوارج کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یہ جو کوئی کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ان الحکم الا للہ کو کون غلط کہے گا، تو قرآن مجید کی آیت ہے. البتہ اس سے جو مراد ان کی ہے وہ باطل ہے. کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات حق ہے لیکن اس سے جو نیت اور مقصود ہے وہ باطل ہے. دینی مدارس کی رجسٹریشن تو خیر معمولی بات ہے، اس میں تو کوئی قباحت کی بات سرے سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، رجسٹریشن ہونی چاہیے، اس کے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، ان کی آمد و خرچ کا پورا حساب ہونا چاہیے، واقعتاً ہونا چاہیے، اور اس کے اخراجات وغیرہ کا اختیار کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہو. اور یہ کہ یہ بھی کہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے جدید علوم بھی شامل کیے جانے چاہیے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے بھی بالکل بے خبر نہ ہو، سائنس کی بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں، ریاضی وغیرہ. پہلے ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی تھیں. لیکن میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ یہ سنویت ختم ہونی چاہیے. یہ دین و دنیا کی سنویت جو ہے، یہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم، آپ نے علم کو تقسیم کر دیا. علم تو ایک وحدت ہے. سائنس کیا ہے؟ اسٹڈی آف دی ورک آف گاڈ. یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ کا عمل ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اللہ اس کو چلا رہا ہے. اٹس دی ورک آف گاڈ. اور قرآن کیا ہے؟ اٹس دی ورڈ آف گاڈ. یہ اللہ کا کلام ہے. ان دونوں میں کوئی تضاد ہو سکتا ہے؟ تو سائنس کو پڑھو. اور آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مورس بکائی نے، ایک فرینچ سرجن نے لکھی کہ سائنس میں اور قرآن کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. ایک اور کتاب میں نے دیکھی ہے، ابھی حال ہی میں دیکھی ہے، لندن میں ایک صاحب ہیں ڈاکٹر سعید احمد ملک، ان کی کتاب آیات الہی آفاق اور انسان، بہت اچھی کتاب ہے. سائنس کے میدان میں جو انکشافات ہوئے ہیں قرآن مجید کے ساتھ اس کی مطابقت، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ علم ایک وحدت ہے، ورک آف گاڈ، ورڈ آف گاڈ. ایک حرف کا فرق ہے، کے اور ڈی کا، ورک آف گاڈ اینڈ ورڈ آف گاڈ. لہذا یہ سمیت ختم ہونی چاہیے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں. لیکن اس وقت جو کچھ یہ ڈول ڈالا جا رہا ہے، یہ نیت نیک نہیں ہے. وہ نیت کیا ہے؟ اس ملک کو اتاترک کے راستے پر لے جانے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان میں یہ مذہبی مدارس ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہاں لاکھوں کی تعداد میں ورکرز موجود ہیں، ہر طالب علم ایک ورکر ہے. آپ کو معلوم ہے جب ایجیٹیشن ہوتا ہے تو یہی طلبہ نکل کے آ جاتے ہیں اس مدارس کے، اور ان کی طاقت ہوتی ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے موت جو ہے وہ شہادت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ان کا زور توڑنے کے لیے پٹو ڈالا جا رہا ہے. نیت یہ ہے، بات غلط نہیں. تو میرے موقف کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو خوارج کے بارے میں حضرت علی نے فرمائی تھی، کلمۃ حق اریدہ بہل باطل. ایک اور بات یہ کہ ترامیم دستور کے اندر بڑی لمبی چوڑی ترمیموں کا پیکج آ گیا ہے. دیکھیے، جہاں تک میرا ذاتی اور ہمارا تنظیم اسلامی کا موقف ہے، پارلیمانی نظام غیر منطقی، غیر معقول نظام ہے. اس میں جو دو عہدے ہیں، ہیڈ آف دی سٹیٹ صدر ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ پرائم منسٹر ہے، ان دونوں میں کیا توازن ہو؟ توازن ممکن ہی نہیں ہے، تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے. یا تو ہیڈ آف دی سٹیٹ صرف سمبولک ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کوئی اختیارات نہیں ہوگی، وہ چودھری فضل الہی بن جائے گا یا اور کوئی اسی طرح کا، اور اصل وزیر اعظم ہوگا، سارا اختیار اس کے پاس ہوگا. یا یہ کہ وزیر اعظم جو بن جائے گا، سارا اختیار جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے ہاتھ میں ہوگا. دو میں سے ایک شکل ہوگی. یہ اصل میں انگریزوں کی ہمارے پاس وراثت ہے. انگریزوں کو صرف ایک سمبل کی حیثیت سے اپنی ملکہ یا بادشاہ کو سر پر اٹھا کر رکھنا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. اس لیے اسے ہیڈ آف دی سٹیٹ کہتے ہیں، باقی اس کا کوئی عمل دخل حکومت میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، دھیلے بھر کا نہیں ہے، پیسے کا نہیں ہے، ہی نہیں. وہ سارا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر کا. اس حوالے سے ہمارے ہاں یہ نظام غلط ہے. ہم تو قائل ہیں کہ ہو صدارتی، لیکن صدر پھر براہ راست چنا جائے، عوام کے ووٹوں سے آئے. اس کے لیے طریقے انتخاب جو ہے، جو امریکہ میں ہے، جو فرانس میں ہے، ان میں سے جو بھی آپ سمجھیں اس کو اختیار کریں. لیکن یہ شکل جو ہے، جب مارشل لا ختم ہو کر جمہوریت لاتے ہیں تو وہ جمہوریت ایک عجیب ملغوبہ ہوتا ہے. ضیاء الحق صاحب نے اگر جمہوریت دی تھی، انہوں نے کہا تھا، یہ گیو ہم دی کریڈٹ، کہ سچ کہا تھا کہ دس از ناٹ دی ٹرانسفر آف پاور، اٹ از شیئرنگ آف پاور. ہم اپنے اختیارات ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں جمہوری حکومت کو، شیئر کر رہے ہیں. کچھ اختیار اپنے پاس رکھوں گا، کچھ انہیں دوں گا. ایسا ہی پیکج انہوں نے دیا ہے. یہ پھر بدترین شکل بن جاتی ہے آمریت کی. پرویز مشرف صاحب اصل میں اپنے سامنے رکھتے ہیں نقشہ حسنی مبارک کا، پتہ نہیں شاید 30 سال سے صدر بیٹھا ہے. اچھا وہاں بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن اس کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کون وزیر اعظم صاحب ہے. دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اصل شہر جو ہے گھنٹہ گھر، جس کو کہا ہے نواب زادہ نصر اللہ نے کہ گھنٹہ گھر بنا دیا گیا ہے صدر کو، سارے اختیارات اس کے پاس باقی ہیں. یہی ایوب خان نے کیا تھا، یہی ضیاء الحق نے کیا تھا، یہی اب پرویز مشرف کر رہے ہیں. بہرحال مجھے ان چیزوں سے زیادہ دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہو یا وہ ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. نہ عوام میں شعور ہے، نہ عوام میں دیانت ہے اور امانت ہے، ہے نہیں. حکومت میں کیسے آ جائے گی؟ اعمالکم اعمالکم، چاہے وہ پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو، تمہارے اپنے اعمال تمہارے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں. کما تکونون کذلک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے اوپر حکمران بنا دیے جائیں گے. جب تک یہ گراس روٹ کے اوپر دیانت اور امانت اور ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستگی نہیں آتی، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہو یا وہ ہو، گاؤں آمد کے خر رفت کے خر آمد کے گاؤں رفت، کیا فرق پڑتا ہے؟ البتہ ایک معاملہ ذرا اس اعتبار سے تشویش کا حامل ہے کہ اب آثار ہے کہ شاید ایجیٹیشن شروع ہو جائے. اس میں مجھے سب سے بڑی شکایت جو ہے وہ دینی جماعتوں سے ہے، دین کے مسئلے پر ایجیٹیشن نہیں کر سکے، اب اس آئینی پیکج کے اوپر ایجیٹیشن کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے گٹھ جوڑ کر رہے اے آر ڈی کے ساتھ، اے آر ڈی اور متحدہ مجلس عمل، جلسوں کی لمبی فہرست آ گئی ہے، شروع ہو جائیں گے جلسے، اور جو ہے تحریک عوامی جو ہے ریزسٹ کریں گے، ہم اس پیکج کو اس دستوری ترامیم کے نقشے کو ہم نہیں چلنے دیں گے. اور چونکہ یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں گی، متحدہ مجلس عمل بھی ہے، اے آر ڈی بھی ہے، دینی مدارس کے اساتذہ اور طلبہ بھی، تو اندیشہ ہے کہ واقعتاً ایجیٹیشن شروع ہو سکتا ہے. آخر ہوا تھا یوفا کے خلاف، ہوا تھا بھٹو کے خلاف، ہوا تھا، تو یہ کون سے آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ جو ان کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس میں صورت کیا ہے کہ ہم ایک طرف کھائی اور ایک طرف کنویں کے درمیان آ گئے ہیں. کوئی ایجیٹیشن یہاں شروع ہوا اور اس میں کچھ مذہبی عناصر نمایاں ہو گئے، دینی مدارس کے نمایاں ہو گئے، امریکہ کو فوراً جواز مل جائے گا، فوری طور پر قبضہ کرے گا، جو میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں، جس کے لیے کہ بش صاحب نے اپنے جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں سیکیورٹی، ان کو حکم دے دیا کہ تیاری کرو کہ اچانک ہم پاکستان کے ایٹمک ایسٹس کے اوپر قبضہ کر لیں، اگر کہیں ذرا بھی اندیشہ پیدا ہو جائے کہ یہ ایٹمک صلاحیت جو ہے یہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں جا سکتی ہے. اب کیا ہے، ایک طرف یہ کھائی ہے، اگر کچھ نہیں کرتے تو مشرف صاحب جو ہے حسنی مشرف بن کر مسلط ہوتے ہیں 30 برس کے لیے. یہ عابداللہ جان صاحب جو ہمارے جن کے مضامین ندائے خلافت میں تو چھپی رہے ہیں، ویسے اور بھی مضامین ان کے چھپتے ہیں ماشاءاللہ انگریزی اخبارات میں، انہوں نے حسنی مشرف یہ عنوان بنایا تھا اپنے کالم کا. ویسے بھی فرق تھوڑا ہے، مبارک اور مشرف برکت والا اور شرافت والا، تو حوصلی مبارک اور حوصلی مشرف. اب ایک طرف تو یہ کہ خاموش رہیے تو حوصلی مشرف جو ہے 30 برس کے لیے مسلط ہوتے ہیں، اور اگر ایجیٹیشن کیجئے تو امریکہ کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک اور گیئر لگا دے پیچھے، ریورس گیئر، کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور فضل و کرم سے ایٹمی صلاحیت حاصل ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے. آخری بات نہایت افسوسناک، اب پاکستان میں ایک نئی جنگ شروع ہوئی ہے، افواج پاکستان ورسس القاعدہ، جو بھی طالبان کے معاملے میں، افغانستان کے معاملے میں جو کچھ شروع ہوا تھا اس کا اب بدترین سمجھیے کہ یہ ڈراپ سین ہو رہا ہے. ہمارے 10 فوجی ایک میجر سمیت القاعدہ سے مقابلے میں شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، جو بھی آپ کہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ القاعدہ والے انتہائی اب ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیسپریٹ کیسے نہ ہو، ذرا تاریخ سے میں رکھیے کون لوگ ہیں یہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ امریکہ کی آشیرواد سے اسامہ ابن لادن، عمر عبد الرحمن، عبداللہ اعظم، ایک فلسطینی، ایک مصری، ایک سعودی، ان تینوں نے پورے عالم عرب سے ریکروٹ بھرتی کیے جہاد افغانستان کے لیے. افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، چلو چلو چلو. یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنے وطن چھوڑ کر آئے، اپنے خاندانوں سے کٹ کر آئے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی سوڈان سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی چیچنیا سے چلے آ رہے ہیں، کوئی بنگلہ دیش سے آ گئے، فلپائن سے آ گئے، پاکستان سے آ گئے. اب یہ لوگ جو ہیں جبکہ سپر پاورز کا معاملہ نقشہ بدل گیا. اب امریکہ ان کا جو ہے خون کا پیاسا. اگر یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو وہاں جو حکومتیں بیٹھی ہیں حسنی مبارک ہو چاہے کوئی اور ہو فاد ہو وہ ان کے خون کے پیاسے. نہ وہ گھر جانے جوگے اور نہ یہاں ان کے لیے اب کوئی جگہ رہی, نہ افغانستان میں کوئی جگہ ہے نہ پاکستان میں کوئی جگہ. یہ ڈیسپریٹ ہونے کا عالم. اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے اندر جو غصہ پیدا ہوا پاکستان کے خلاف, انہوں نے جو اوپن فائر کیا, اور اب پاکستان جو ہے امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے, ہمیں گاڑیاں چاہیے, ہمیں فلاں چیزیں چاہیے, فلاں چیزیں چاہیے تاکہ ہم القاعدہ کے خلاف, گویا کہ اب وہ جنگ افغانستان سے نکل کر ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر آ گئی. اور اس کے بڑے خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں. قبائلی کہاں تک اس کو برداشت کریں گے؟ ابھی تک تو کوئی بڑے پیمانے کے اوپر کوئی اس کے خلاف رد عمل نہیں ہوا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہوگا نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا جو ہے رد عمل اس کے خلاف ہو جائے. بہرحال یہ بھی ہماری بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.